ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم 22 تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے مذہب اور فکر کو مستنیر کر رہے تھے، اور یقیناً حضور کی سیرت کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، جانے بغیر دین کا فہم اور دین کی سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی. قرآن اور تمام تعلیمات اسلامیہ ہمارے لیے جب ہی ہدایت کا باعث ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمحات زندگی، آپ کے ادوار پاک میں آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کے کردار، آپ کی شخصیات کا کی حقیقت کا ایک مکمل جائزہ ہمارے سامنے موجود ہو، اور آپ کی شخصیت قرآن و سنت کے فہم میں ہر جگہ پر ہماری سرپرستی کر رہی ہو، اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے درس سیرت کے اندر ہم الحمدللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود مبارک، آپ کی ولادت طیبہ سے لے کر نبوی زندگی کے جو مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں اس کے تقریباً 13 سال، اور اس کے بعد سفر ہجرت، اور ہجرت کے بعد سن 9 ہجری تک کے واقعات، 8 ہجری تک کی تکمیل اور 9 ہجری میں ہونے والے واقعات میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لمحات زندگی میں جو رو پذیر ہوئے ہیں اس کو ہم زیر سماعت یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے بے شمار واقعات میں سے ہمارا طرز درس یوں ہوتا ہے کہ جس سال کو ہم حضور کی زندگی سے متعین کرتے ہیں تو اس سال کے اندر ہونے والے بڑے بڑے اہم واقعات کو پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا دوسرا پہلو جو ان بڑے واقعات کی تشریح تشکیل اور ہمارے لیے اخلاقی، سماجی، معاشی، گھریلو، عیالی، تربیتی اولاد، آداب والدین، بزرگوں کا ادب، اخلاق و کردار کی جتنی باتیں ہیں پھر اس کے ساتھ اس کو شامل کر کے ان باتوں کی تشریح کی جاتی ہے. اور یہ درس محض اسی وقت نہیں ہوتا کہ صرف سیرت ہی کو بیان کر دیا جائے، بلکہ حضور کی سیرت ایک فیض اور ہدایت کا سرچشمہ ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن بھی حضور کی سیرت ہی ہے اور حدیث بھی حضور کی سیرت ہی ہے، اس لیے کہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. جب تک آپ کے شب و روز کو نہ دیکھا جائے تو قرآن کی آیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کہ یہ کب اتری ہے، اس کا کیا مطلب تھا. اگر ہم صرف عربی ڈکشنری لے کر بیٹھ جائیں اور قرآن کے معنی کو لیں تو گمراہ ہو جائیں گے، لیکن اگر حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو ہدایت نصیب ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن کو عربی ڈکشنریوں سے نہیں سمجھا جاتا، بلکہ قرآن کا اصل فہم جو وہ حضور کی زندگی ہے، سرکار کے ادوار مبارک ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اس کے دو حصے کرتے ہیں، ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی. اب یہ دو حصوں سے کتنا کامل قرآن کا فہم حاصل ہو جاتا ہے، یقیناً قرآن کا درس سننے والا یا قرآن کو پڑھنے والا شخص اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکی اور مدنی زندگی کی تشکیل سے قرآن کے مضامین کے دو حصے ہو کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور شریعت کی مکمل بالادستی اور اس کا نفاذ اور اس قانون کی ضروریات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور قرآن کی آیت کا سمجھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے. اس لیے ہم حضور کی زندگی کے کسی ایک گوشے کو لیتے ہیں، کوشش تو یوں ہوتی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے اپنی توفیق سے سعادت بھی ہمیں بخشی کہ حضور کی زندگی کے جو ادوار اور سال ہیں، یعنی 23 سالہ جو نبوی اور تبلیغی زندگی ہے، اس کو ہم ایک ایک کر کے لیتے تو ہیں، لیکن اس کے درمیان ایک ایک سال میں ہونے والے واقعات سے متعلق دیگر اور حضور کی باتیں جو سیرت کے اور گوشوں میں پوشیدہ ہیں، احادیث کی کتابوں میں اور جگہ موجود ہے، تو اس کو شامل درس کرتے ہیں، تاکہ سیرت جہاں پر ایک چشمہ ہے اور چشمے سے ہی جا کر دریا اور سمندر بنتا ہے، تو لہذا اس چشمے کے بعد جو آگے بننے والا ایک گویا کہ سیل روا دریا موجود ہے، اس سے بھی ہم استفادہ کریں، تاکہ ایک چھوٹی سی نشست کے اندر ہمیں شریعت کی تمام تعلیمات سے مکمل طور پر واقفیت حاصل ہو جائے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس درس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور ابھی صرف 9 ہجری تک کے واقعات ہوئے ہیں. اس کی وجہ بھی گویا کہ اس حوالے سے یہی رہی ہے. سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات کو جو تقریباً ہم ابھی 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے، جو صرف غزوہ تبوک پر ہم بحث کر رہے ہیں، سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات میں غزوہ تبوک جو ہے وہ سب سے بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. لیکن آپ نے گزشتہ درس سماعت فرمائے ہیں کہ ایک تبوک کے واقعے کے اندر ہی سارا اسلام موجود ہے. یہ حضور کی زندگی ہے کہ آپ کے ایک قول میں سارا اسلام ہے، اور سارے اسلام کو آپ ایک قول میں جمع کر سکتے ہیں. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کمال ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اسلام اور شریعت آپ ہی کی ذات سے صادر ہوتی ہے. اب ساری شریعت کو آپ کی ذات میں لے آئیں یا آپ کی ذات سے ساری شریعت کو ثابت کر دیں، بات ایک ہی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے بغیر نہ بندہ کامل فہم حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی صراط مستقیم کو وہ تلاش کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے حضور میں دعا ہے کہ ہمیں سیرت پاک کا کامل فہم عطا فرمائے. حضرات گرامی، سن 9 ہجری میں ہونے والے واقعات میں ہم غزوہ تبوک کو لیے ہوئے تھے، اور غزوہ تبوک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کی سب سے آخری جنگ ہے، سب سے آخری غزوہ ہے. غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، اور اب چاہے لڑائی لڑنے گئے ہوں، جنگ لڑنے گئے ہوں، یا جنگ کے ارادے سے نکلے ہوں اور جنگ نہ ہوئی ہو، اسے غزوہ ہی کہا جاتا ہے. جس طرح غزوہ تبوک ہے، اس میں حضور گویا کہ جہاد ہی کے ارادے سے تشریف لے گئے، لیکن شاہ روم کی بڑی گدڑ بھبکیاں تھیں کہ وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا، اور اس میں جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اپنے معاملات کو پیش کرے. اور یہ تبوک کی جگہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 900 کلومیٹر دور ہے، وہاں حضور نے 20 دن تک قیام فرمایا لیکن جنگ نہیں ہوئی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ غزوہ اس کو کہا جائے کہ جس میں جنگ ہو، بلکہ ارادہ جہاد سے حضور روانہ ہو جائیں تو اس کو بھی گویا کہ غزوے میں شمار کیا جاتا. ایک بات، یا کسی جنگ کے متعلق حضور پہلے سے من وعن ابتدا سے انتہا تک ساری خبر مرحمت پہلے ہی فرما دیں کہ تم جا تو رہے ہو صحابہ، لیکن یہی ہوگا یہی ہوگا، تم شہید ہو جاؤ گے تم شہید ہو جاؤ گے، اتنا مال غنیمت آئے گا، اتنا نقصان ہو جائے گا، لیکن فتح تمہاری ہو جائے گی. تو یہ حضور کی جو پہلے سے بشارت ہے، اور اللہ کی جانب سے آپ کے قلب منیر پر جو غیب کی باتوں کا افشا ہونا ہے، یہ حضور جو بیان فرماتے ہیں، اس بات اور ایسی جنگ کو بھی حضور کے غزوات میں شامل کیا گیا ہے. اسی لیے دیکھیے سرایا یا سریا اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابی قیادت کرتا ہے. تو غزوہ موتا کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں قیادت صحابہ کی تھی، لیکن اس کو سریہ موتا نہیں کہا جاتا، غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حضور اس میں تشریف نہیں لے گئے تھے، سارا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، حضور تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن حضور نے من وعن سارے جنگ کے معاملات، سارے اس کے نشیب و فراز پہلے ہی بتا دیے. اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر موتا کی جنگ کو سرایا میں شمار نہیں کیا بلکہ حضور کے غزوات میں شمار کیا، کہ حضور نے پہلی ساری باتیں اس طرح بیان فرمائی کہ بنفس نفیس آپ اس کے اندر خود موجود ہے. اور جس جس صحابی نے 20-25 دن کے بعد شہید ہونا ہے، حضور نے پہلے بتا دیا کہ تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تو پھر جھنڈا یہ لے لے گا، جھنڈا وہ لے لے گا، جھنڈا اس کے پاس ہوگا، پھر خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرما دے گا. تو ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دی. اب شاہ روم ہرقل کی طرف جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی فرمائی، وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سوچ رہا تھا، مکے پر حملے کی سوچ رہا تھا، حضور نے صحابہ سے مجلس مشاورت کی اور اس میں یہ بات طے پائی. اور سخت گرمی کے دنوں کے اندر کہ جس میں گویا کہ جوتا پہن کر بھی اگر جایا جائے تو یوں لگتا ہے کہ پاؤں تلے گویا کہ آگ کا شعلہ ہے، صحابہ کرام علی مردوان ان کی استقامت اور ان کے حلم و بردباری کو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 900 کلومیٹر کا یہ سفر برہنہ پا گرم ریت میں طے کیا ہے. یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہیں جو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہیں جو صحابہ کے جذبات اور ان کی قدر کو گویا کہ قبول کرتے ہیں. اور وہ شروع زمین کا سب سے بدبخت آدمی ہے جو صحابہ اکرام کی عدالت پر جرح کرتا ہے یا صحابہ اکرام پر تنقید کرتا ہے. ان منحوسوں کو کیا پتا کہ اسلام کس طرح پھیلا. آپ اگر اپنے اوپر تاریخ کریں، ابھی کراچی کا موسم ہے، زیادہ نہیں 33-34-35 سینٹی گریڈ ہماری گرمیاں چل رہی ہیں، لیکن ہم مسجد کے صحن کے اندر گویا کہ ہم برہنہ پاں چلتے ہوئے، ہمارے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے دماغ میں آگ لگ گئی ہے، ایک قدم نہیں اٹھتا ہے. تو جناب جب عرب کی وہ گرمی، جب کھجور تیار ہو رہے ہوں اور 52 اور 53 سینٹی گریڈ کی گرمیاں ہوا کریں، اور اس میں صحابہ اکرام نے گرم ریت کے اندر، ایک تو گرمی اور گرمی بھی اتر رہی ہے ریت کے اوپر، اور ریت جو ایک دم شولہ دہکتا ہوا بنی ہوئی ہے، 900 کلومیٹر دور صحابہ اکرام نے سرکار کی ایک ہی زبان پاک کے فرمان پر سفر کو طے فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ اکرام علی مردوان کی شان ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا الصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فبیعیم اختدیتم اہتدیتم، جو ان میں سے ان کی اقتداء کی طرف آ جائے گا، کسی ایک کی طرف بھی وہ ہدایت پا جائے گا. یہ حضور نے منشور دیا ہے. چلیں اگر میں نے یہ حدیث پڑھ دی ہے تو ایک حالیہ بات بھی اس حدیث پر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ حدیث جو ہے صحابی کن نجوم، یہ مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے، مسند زرین کے حوالے سے موجود ہے. حدیث کے الفاظ یہ کہ میرا آقا فرماتے الصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اور فرما میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے. کشتی ساحل پر جب پہنچتی ہے، جب ستاروں سے اسے نقشہ حاصل ہو جائے. آج دور ترقی کر گیا ہے، مواصلتی نظام بڑے تیز ہو گئے ہیں، اس لیے گویا کہ جہاز چلانے والے کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے، نقشہ سامنے ہوتا ہے، ریڈار سامنے ہوتا ہے، تمام کمپیوٹری نظام موجود ہے، موصلاتی نظام موجود. پہلے یہ مفقود ہونے کی بنا پر ستاروں کی چال پر کشتی کو ساحل تک پہنچایا جاتا تھا. سید عالم فرماتے الصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. فبیعیم اختدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی طرف آ جاؤ تو ہدایت کی طرف آ جاؤ گے. جامع اظہر کے ایک شیخ ہیں، نہ جانے ان کے کیا سمجھ میں آئی، انہوں نے ایک مقالہ لکھ دیا کہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، میں فاضل بریلوی کے خاندان پر قربان جاؤں، میرے شیخ طریقت حضور قبلہ تاج الشریعہ حضور مفتی اختر رضا خان الازہری دامت برکاتہم العالیہ نے حالیہ کے اندر، حالی تقریباً جو سفر رہا ہے کراچی کا، اسی دوران میں ایک زخیم مقالہ عربی زبان میں اس کے جواب میں تحریر فرمایا ہے، اور انشاءاللہ ون قریب مرز عام پر آئے گا. ہم نے کچھ اس کی سماعت کی ہے، ہم حیران ہو گئے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت کی بصارت جو ہے شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے اور نظر کم ہونے کی وجہ سے حضرت کو نظر بھی نہیں آتا، لیکن یہ خاندانی وراثت والا گویا کہ حافظہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ مقالہ پڑھا گیا تو ایک ایک لفظ پڑھا جاتا اور آپ اس کا جواب مرحمت فرماتے اور فرماتے فلاں کتاب اٹھاؤ، اس میں یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے غلط لکھی ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس میں بلکہ حالیہ کیا ایک بات میں آپ کے سامنے مزید پیش کر دوں، بات چل گئی ہے. اسرار احمد نے ایک بہت بڑی بدبختی کی ٹی وی پر بیان کی تھی، حضرت علی کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ جناب حضرت علی نے معاذ اللہ شراب پی اور آپ نے نماز پڑھائی اس دور میں کہ جس وقت شراب کی حرمت نہیں اتری تھی، تو آپ نے سورہ کافرون غلط پڑھی، جس کی بنا پر سورہ مائدہ کا نزول ہوا. سورہ مائدہ سورۃ النساء کی اس آیت کا نزول ہوا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، اور جب تک جو چیز حرام نہیں کی جائے اس کی خورد و نوش جائز ہوا کرتی ہے. اب یہ جامع ترمذی کی روایت تھی. حال ہی میں حضرت تاج شریعہ کو کسی نے کہا کہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو کسی نے یہ بھی کہا کہ مظفر شاہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں موجود ہے. جب حضور سے سوال ہوا حضرت تاج شریعہ سے کہ حضرت علی کا یہ واقعہ موجود ہے اس سے پہلے کہ تاج شریعہ کو ارشاد فرماتے، کسی نے کہا کہ جناب شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. اب دیکھیں جامع ترمذی کو پڑھے ہوئے حضرت کو زمانہ گزر گیا ہے، لیکن حضرت نے فاضل بریلوی کے دو رسالوں کا نام لیا اور فرمایا یہ جامع ترمذی میں روایت تو ہے لیکن اس روایت پر سخت کلام ہے، اور محدثین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ یہ روایت حضرت علی کے لیے ثابت نہیں ہے. آج تک بلکہ تین دن پہلے تک میری تحقیق یہ تھی کہ یہ روایت حضرت علی کے حوالے سے بالکل درست ہے، لیکن حضرت نے چند راوی ترمذی کے حوالے سے ذکر کیے ہیں اور فرمایا ان راوی پر زبردست قسم کی جرح ہے، اور فاضل بریلوی کے چند رسالوں کا جواب دیا فتاوی رضویہ کے حوالے سے اور فرمایا یہ روایت اور صحابہ کے لیے تو ہے لیکن حضرت علی کے لیے بات ثابت نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کا علم کیسا علم ہوتا ہے. اور اقبال نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، ایسے لوگوں کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. علم کتابوں میں ہوتا ہے، یہ خود مجسمہ علم ہوتے ہیں، یہ مجسمہ قرآن ہوتے ہیں. قرآن سے مراد قرآن وہ ہے جو حق و باطل کو واضح کرتا ہے. تو ایک تو وہ قرآن ہے جو تحریری طور پر ہم پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کا رنگ اتنا ایسا چڑھ جاتا ہے کہ یہ جسم قرآن بن کر سامنے آتے ہیں. ان کی صحبت میں اگر بیٹھا جائے تو ان کے رکھ رکھاؤ، ان کی بول چال وہ کام کرتی ہے جو قرآن کی تعلیمات پیش کرتی ہے. اور اقبال نے یہی کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن. لوگ سمجھتے مومن قاری ہے، فرما مومن محض قاری نہیں ہوتا، مومن قرآن بھی ہوتا ہے. مومن اگر پڑھ رہا ہے تو قاری ہے قرآن کا، لیکن اگر خاموش ہے تو اس کے لباس سے بھی قرآن ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا لباس وہی ہوتا ہے جو حق کا ہوتا ہے. اس کی صحبت سے، اس کی بیٹھک سے ان چیزوں کی نفی بھی ثابت ہو رہی ہوتی ہے جو باطل ہے. اور قرآن کا کام کیا ہے؟ قرآن کا کام یہی ہے کہ حق کو واضح کر دینا اور باطل کا رد کر دینا. تو قاری مومن جب قاری ہے تو جب وہ بولتا ہے تو قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن خاموش ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں قرآن ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام کا متحمل ہو جاتا ہے. تو یہ میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے 900 کلومیٹر، درمیان میں بات نکلی تو میں نے تحدیث نعمت کے لیے پیش کیا آپ کے سامنے، 900 کلومیٹر کا یہ سفر طے کیا. یقیناً یہ ان کی استقامت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ہم جیسا آدمی کیا کہے گا، یہ اردو کے چند جملے کہے گا کہ بہت بڑی دلیل ہے، بڑی عظیم بات ہے. یہ لفظ کہے جا سکتے لیکن اس کی کیفیات کو کیسے محسوس کیا جائے جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے استقامت اور الہیت کے ساتھ گویا کہ پیش فرمائی. اب آپ نے بے شمار باتیں سنی، ذل بجادین کا واقعہ بھی آپ نے سنا، بخار کی حالت میں ان کی شہادت پر حضور نے غیبی خبریں دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ حضور مجھے دعا کیجئے کہ میں کافروں کے ہاتھ سے مارا جاؤں. حضور نے فرمایا اللہ تجھے کافر سے محفوظ رکھے. تو کہا حضور میں نے تو شہادت کی دعا فرمائی تھی، عرض کی تھی آپ سے، آپ نے کہا مجھے اللہ کافروں سے محفوظ رکھے، جو کافر مجھے مارے گا نہیں تو میں شہید کیسے ہوں گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. آپ کے یہ جملے تھے کہ انی احرم دمہ الکفار، میں تیرے خون کو کافر پر حرام قرار دیتا ہوں. اور فرمایا کہ دراصل تیری موت جو ہے وہ کافر کے ہاتھ سے نہیں ہوگی بلکہ بخار سے ہوگی. اور یہ کہنے کے دوسرے دن ہی ان پر سخت بخار طاری ہوا اور انہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا. یہاں سے حضور نے دو قول، اب دیکھیں یہاں سے اور تشریحات ثابت ہوتی ہے، اس واقعے کو کہہ کر ہم گزر گئے، اس سے کئی باتیں پہلے بھی ثابت کی. اب ایک بات اور بھی آتی ہے، شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہید فقیہ ہوتا ہے جس کو شہید فقیہ کہا جاتا ہے، اور ایک شہید حکمی ہوتا ہے. شہید فقیہ اس کو کہتے ہیں جو باقاعدہ اس طریقے سے تیز دار آلے سے کافر کے ہاتھ سے گویا کہ مارا جائے، اور شہید حکمی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب، بظاہر سبب کی مظلومیت کی بنا پر اس دنیا سے رخصت ہو جائے. جس طرح کہا کہ دیوار کسی پہ گر گئی اور وہ مر گیا، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا وہ شہید ہے. درد زہ کے وقت عورت جس وقت بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس وقت وہ گویا کہ انتقال کر گئی، تو اس وقت اس کا کیا قصور تھا؟ تو وہ درد سے گئی، اللہ نے اس کے صبر پر اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا. پیٹ کی تکلیف تھی، اور گویا کہ بندے سے برداشت نہ ہو سکا اور اس کی جان چلی گئی، وہ گویا کہ شہید ہے۔ مرض طویل ہو گیا، اس نے صبر ہی کیا اور زبان پر شکایت کو دراز نہ کیا، وہ اسی مرض میں رہا، وہ مرا تو شہید ہو کر مرا، ثواب اس کو شہید وارہ ملے گا۔ میدان جہاد میں تو وہ شہید نہیں ہوا، لیکن شہید حکمی کے اندر وہ آ جاتا ہے کہ اس پر شہید کا حکم لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ مرض ہمارا طویل ہوتا ہے، مصیبت ہماری طویل ہو جاتی ہے، ہم دعا کرتے رہتے ہیں، تو حدیث پاک میں جو دعا کا طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد فوراً نتیجے کی توقع نہ کریں، بلکہ دعا پر تکرار سے تکرار کرتے چلے جائیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہماری دعا اگر مقبول ہو جائے تو اس پر بھی ہم خدا کی بارگاہ میں شاکر ہیں، اور نہ ہو تب بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا جی نہ ہو کیسے شکر ادا کرتے ہیں؟ کہا یہ رب کا شکر کوئی کم ہے کہ اس نے کسی اور کے دروازے پر نہ بھیجا بلکہ اپنے دروازے کا منگتا رکھا؟ تو کہا یہ رب کا سب سے بڑا شکر ہے کہ اس نے کسی اور دروازے کی طرف ہمیں نہ بھیجا بلکہ اپنی توحید ہی کا پرستار ہمیں بنایا اور شیدائی ہمیں بنایا۔ فرمایا انبیاء کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال توبہ کی، پھر جا کر گویا کہ وہ بات مقبول قرار پاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے لیے دعا کی، اور تقریباً 2000 سال کے بعد یہ دعا قبولیت کی صورت میں، سرکار کی صورت میں گویا کہ نظر آتی ہے۔ تو فرمایا رب کی حکمت ہے، وہ اپنے پیاروں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کا سوال کرنا اس کی بارگاہ میں اتنا اچھا لگتا ہے اسے، کہ وہ ان کے لیے سوال کی تکرار رکھتا ہے کہ وہ سوال کرتا رہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہے۔ اور جب وہ رب چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ حاکم مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب اس کی رضا آتی ہے، جب اس کی ارادہ ہوتا ہے، وہ اس دعا کو خارجی طور پر، ظاہری طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو فرمایا انبیاء کی دعاؤں کو مؤخر جو کیا گیا، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، تعلیمات امت کے لیے، اور رب کی قدرت کو دکھانے کے لیے کہ رب اس بات کا پابند نہیں ہے کہ تم دعا کرو تو خدا تمہیں فوراً عطا فرمائے، تمہیں دیر سے دینا بھی تمہاری استقامت کے لیے ہے، تمہاری درجات کی بلندی کے لیے ہے، تمہیں صبر استقامت کی طرف لانا ہے، اور تمہارا دل جو ایک مطلبی اور خود غرض ہو گیا ہے، اس کو گویا کہ شربت توحید پلانا ہے، تاکہ اس کو پتا چلے کہ خدا کی راہ میں کبھی تھک کر بھی کچھ مانگا جائے کہ جو تھکنے کا مزہ ہے وہ فوراً ملنے کا مزہ نہیں ہے، تو اسے کچھ خدا کی محبت میں مشقت کی لذت بھی دلانی ہے، ورنہ تو بندہ خود غرض ہو جائے گا، مولا دے مولا دے، اور کبھی نہ دیا جائے تو بغیر دیے بھی خدا سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بغیر جو سوال کیا جا رہا ہے اس پر جو عطا نہیں ہو رہا تو وہ تو ایک بات ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر اور ہمارے گرد و نواح کے اندر جو ان گنت نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ہم نے کب ادا کر لیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ مرضوان وہاں پر موجود رہے، اور جب ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزر گیا، قیصر کی گدڑ بھبکیاں ٹھنڈی پڑ گئی، وہ آتا ہی نہیں ہے لڑنے کے لیے، 20 دن کا عرصہ گزر گیا۔ صحابہ کرام نے، سردار نے صحابہ کو بلایا اور بٹھایا اور فرمایا دیکھو آج تقریباً 19 دن ہو گئے ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ قیصر روم کی جانب سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن گرد و نواح میں اختصار کر رہا ہوں اس پر اپنے موضوع کو، مغز کو پیش کرنے کے لیے، لیکن حضور نے صرف تبوک میں محض قیام نہیں کیا بلکہ گرد و نواح کے جتنے قبیلے تھے ان کو سرکار نے دعوت دی، اور ان میں سے اکثر قبیلے ایمان لے آئے، اور بعض حضور کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین ہی پر قائم رہیں گے لیکن یہ جزیہ ہم دیں گے، آپ کی حکومت اور آپ کی حاکمیت کو ہم قبول کرتے ہیں، آپ کی حکومت مدینہ کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو روم قیصر روم کے تحت نہیں رکھیں گے، آپ کے تحت رکھیں گے۔ کچھ لوگوں نے بڑی ہٹ گرمی دکھائی، ان کے لیے سرکار نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کی عقلوں کو ٹھکانے لگا کر آؤ۔ حضرت خالد بن ولید وہاں پر گئے اور وہ لوگ بھی جزیہ دینے پر تیار ہوئے۔ تو یہ 19 دن کا عرصہ صرف بیٹھنے میں نہیں گزرا ہے، بلکہ یہ گرد و نواح کے تمام معاملات، یہ نہ ہو کہ قیصر روم، یہ میرے آقا کی سیاسی بصیرت ہے، یہ جنگی حکمت عملی ہے، یہ نہ ہو کہ قیصر روم آ کر سر پر کھڑا ہو جائے اور یہ گرد والے لوگ بھی ہم کو مارے اور قیصر روم بھی ہم کو مارے۔ تو قیصر روم کے آنے سے پہلے حضور نے گرد و نواح کے لوگوں کو اپنا حامی بنا لیا تھا، تاکہ قیصر روم ہماری طرف آئے تو ہم اس طرف بڑھ پڑے، پاگلوں کی طرح نہیں کہ جناب امریکہ آ رہا ہے گرد کے لوگ ہی دشمن بن گئے، پاکستان ہی کو دشمن بنایا اور کہا کہ جب اسلام لے آئیں گے تو جناب مار مار کے کیا حال کر دیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جنگی ساری ترکیبیں حکمتیں ہیں، زمینی حقائق ہیں، اور میں آگے چل کر ساری باتیں پیش کرتا ہوں جو ایک مذاق کے طور پر، جی ابابیل آ جائیں گے، اس دور میں طالبان کے لیڈر گویا کہ باتیں کرتے تھے جناب اب آپ ہی لا جائیں گے علم طرح کئی ففا اعلی ربو کبھی سب، یہ تمہارا منہ ہے، یہ تمہارا اخلاص ہے کہ تمہارے لیے اب آپ ہی لائیں گے. میں یہاں پر جہاد پر ایک آگے زبردست قسم کا ایک قانون آ رہا ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا تسلسل اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اور دیگر سرایا کی طرف میں نے توجہ اس لیے نہیں دی تاکہ یہ مغز اور کرنٹ ایشو پر یہ بات ہمیں حضور کی سیرت سے سمجھ میں آ جائے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا حضور کی سیرت کے بغیر ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، نہ اسلامی سیاست کو سمجھ سکتے، نہ معیشت کو سمجھ سکتے، نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اب ذرا اس کو اس طرح سے تخاطب پر دیکھیں، جب 19 دن کا عرصہ گزر گیا حضور کی، اگر حضور ایک حکم فرماتے کیا سے کیا ہوتا، لیکن حضور نے قریب کے قبیلوں کو اپنا حامی بنایا، قریب کے قبیلوں کو اپنا حامی بنایا. جنگی ترکیبوں کے اندر یہ دیکھا جاتا جب دشمن بڑا ہو تو دشمن کے مقابلے میں اور دشمن نہیں بنائے جاتے بلکہ اور دشمنوں کو اپنا حامی بنایا جاتا تاکہ بڑے دشمن کے ساتھ لڑا جائے اور جا کر جناب جو ہے کہ وہ گوتم بدھ کے بت کو توڑ دیا جائے اور پھر ساری دنیا ان کے سر پر ٹوٹ پڑے. تو کہتے ہیں کہ جناب ہم کوئی بت فروش تھے تو احمقو یہ کون سا طریقہ تھا کہ دنیا کے سامنے لا کر تم نے بتوں کو توڑا، تم نے بتوں کو توڑا، تمہاری حکومت بھی پابند خاک ہوئی اور ہندوستان کے اندر قرآن جلائے گئے، مسجدوں کو توڑا گیا. تو یہ کون سی دین کی ترکیب تھی اور یہ کون سی گویا کہ جہاد کی ترتیب تھی کہ جس کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی گئی؟ یہ محض ایک جذباتی پہلو تھا جس میں حضور کی سیرت کا کوئی تعلق نہیں تھا. اگر حضور کی صرف غزوات کو تسلی کی نظر سے دیکھ لیا جائے، وہ نبی جن کے کن کہنے پر نظام بدل جائے، وہ حکمت اور اسباب پر نظر رکھتے ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹی پر نظر رکھتے ہیں، ایک ایک چیزوں کی حقیقت پر نظر رکھتے ہیں، پھر جا کر قدم اٹھاتے ہیں. تو حضور کا اختیار اتنی جگہ پر ہے تو حضور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ غزوات کی صحیح ترکیبیں، جہاد کا صحیح نظریہ آنے والی قوموں کے سامنے آ جائے. اب دیکھیں 19 دن ہو گئے، قیصر روم نہیں آیا. سرکار نے فوراً مشاورت طلب کی اور صحابہ سے پوچھا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر کی طرف اشارہ فرما عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور اگر آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم تبوک چھوڑ کر دمشق پہنچیں اور رومیوں کو وہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں تو حضور اس کے لیے ہم تیار ہیں. اگر رب نے آپ کو یہ حکم دے دیا ہے تو حضور ہم بدر میں بھی تیار تھے، خندق میں بھی تیار تھے، احد میں بھی تیار تھے، موتا میں بھی تیار تھے، یہاں بھی ہم تیار ہیں، ہمارے لیے کوئی بعید نہیں. جب ہم نے 900 کلومیٹر کا سفر آپ کے ایک زبان پر آپ کے رب کے کہنے پر طے کر لیا ہے تو اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں اور ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. آپ یہ حکم فرمائے کہ وہاں چلے جائیں تو حضور نے فرمایا کہ رب نے مجھے حکم دیا ہوتا تو میں تم سے مشاورت نہ کرتا، میں تمہیں ڈائریکٹ کہتا کہ نکلو میرے ساتھ، کیونکہ رب کا حکم تھا تبوک جانے کا تو میں تمہیں لے کر نکل گیا. فرمایا کہ یہاں پر رب کا حکم نہیں ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر تھوڑا نرم ہوئے اور کہا کہ حضور اب زمینی حقائق کچھ اور ہیں، قیصر روم کے پاس 200,000 سے زیادہ فوج ہیں، اب دیکھیں آپ ابابیل آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اب دیکھیں جنگ میں فتح ہوگی یا شکست اس کو کوئی کمانڈر نہیں جان سکتا، اس کا قطعی علم صرف رسولوں کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد جتنے بھی لیڈر ہیں یہاں تک کہ صحابہ بھی کیوں نہ ہو، وہ زمینی حقائق پر نظر رکھیں گے. اس بات کو سب سے عقیدے کے طور پر، یہ مادی دور کو ہٹا کر عقیدے کے طور پر ذہن میں رکھ لیجیے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا قطعی علم صرف رسول کے پاس ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی صحابی ہو یا جنگ کا لیڈر ہو، سفر سلار ہو، کسی کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں دیکھو، خود دیکھو پانی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، پھر تم کھڈا کھودو، خود تمہارے ذمے پر ہے. یہ سب سے پہلی بات ہم نے ذہن میں رکھنی کہ ابابیل آ جائیں گے، ابابیل آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ بات تو نبی کو بتائی جاتی، تم جیسے لوگوں کو نہیں بتائی جاتی کہ تم کہہ رہے ہو یہ ابابیل آ جائے گی. پہلے تو تمہارا کانسیپٹ ہی غلط ہے، تم ہو بد مذہب کہ اپنے آپ کو اٹھا کر نبی کے سامنے لے جا رہے ہو. ان بدبختوں نے کوئی کم کیا تھا؟ حضرت علی کا مزار جو مشہور ہے افغانستان کے اندر، جس کو مزار شریف کہتے ہیں، انہوں نے وہاں پر گویا کہ وہاں پر تالے ڈال دیے اور پورا وہی سعودی نظام افغانستان میں انہوں نے پیدا کر دیا تھا. سارے دیوبندی مدرسوں میں پڑے ہوئے طالب علم طالبان کے ساتھ مل گئے تھے، پورا وہ نظام انہوں نے لایا. یہ تو خدا کا فضل ہوا کہ یہ پیبند خاک ہو گئے اور انشاءاللہ ذلیل ہوں گے، اس لیے کہ ذکر ہمیشہ بلند جو ہے وہ پیارے حبیب مصطفیٰ کا ہوگا. یہ نشب و فراز آتے ہیں، جان دینا لینا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہمارے جیسے بے شمار لوگ اس میں کھپ جاتے ہیں، لیکن یہ تسلسل اسبابی زندگی کا چلتا ہے. لیکن خدا کا یہ وعدہ ہے لاغلی بن انا و رسولی، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غالب اللہ اور اس کا رسول ہی آئے گا، غالب اللہ اس کا رسول ہی آئے گا. ایسے بے شمار نشب و فراز. کربلا میں حسین کو شہید کر کے لوگ سمجھے کہ جناب رسول کی عزت ختم ہو گئی, لیکن آپ دیکھتے کہ یزید پہ بندے خاک ہو گیا اور حسین آج ہر ایک کے دلوں کے اندر موجود ہے. تو یہ تو صرف ظاہری اسباب ہوتے ہیں ہمارے امتحانوں کے لیے. آج اگر صبح سرحد کے اندر ہماری آئی ایس آئی جنگ لڑا کر شور مچا رہی ہے کہ جناب طالبان آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے, یہ سب ہماری حکومت کی پیداوار ہے. یہ صرف ہمارے امتحان کے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے خودکش حملے پر نظر نہ رکھیں, ہم ان کے کلیشن کوپوں پر نظر نہ رکھیں, ہم حضور اور صحابہ کے دیے ہوئے عقیدے پر نظر رکھیں. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ موت آئے گی, کامیابی اس کی ہوگی جو اس عقیدے پر مرے گا, جو اس عقیدے پر مرے گا. اس میں ڈر جب بندے کے دل سے نکلتا ہے جب آخرت کا بندہ تصور دل میں لے لیتا ہے. آج اگر ہمارے سامنے کہتے ہیں جی اتنی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, ہم نے کہا یہ سارے اسلام پر ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے, 1400 سال پر اسلام پر ایسی لوگوں کا سلسلہ جاری رہا ہے, لیکن کامیاب وہ رہا ہے کہ جناب جو اس عقیدے. اب دیکھیں دجال آئے گا, دجال کے ایک ہاتھ پر جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ, جو مثال دی گئی ہے. اب یہ لوگ کہیں گے نہیں یار یہ تو بڑا کرامت ہی ہے, لوگ کیونکہ کرامتوں کے زیادہ شودائی ہوتے ہیں, شعبدے باز ہوتے ہیں. اور میں نے پیر صاحب کو دیکھا انہوں نے مٹی کو پکڑا تو سونا بن گیا. تو اس قسم کے لوگ جو شعبدے باز ہوتے ہیں تو وہ تو اپنا ایمان ضرور درست کر لیں, اس لیے کہ یہ جعلی پیر کیا کر کے دکھائے گا, جو وہ کر کے دکھا رہا ہوگا کہ وہ خوش تنے کو ہاتھ لگائے گا تو اس میں اسی وقت رس گرتا ہوا پھل آ جائے گا. ایسا پھل اس درخت پر آئے گا جس سے رس رس رہا ہوگا, جوس اس سے گر رہا ہوگا, اس کا گویا کہ نشیب اس کی کشید کے ساتھ وہ لٹک رہا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے. لیکن اس وقت اہل ایمان کیا کہیں گے, نہیں نہیں تو جھوٹا ہے, تو دجال ہے, یہ ہمارے لیے فتنے کی بات ہے, ہمارے نبی نے پہلے کہا تھا کامیاب وہ ہوگا جو میری باتوں کو مانے گا. تو اس وقت بھی دیکھیں تو دجال ہی کی بات پر ذرا غور کر کے اس طرف آ جائیے. یہ تو فتنہ صرف ہمارے عقیدے کا امتحان کے لیے, اور ہماری نماز روزے جبھی مقبول ہوں گی کہ جب ہم ایک طرف ہو جائیں گے, ہمارے دل میں ان کا بھی ڈر لگا ہوگا, ادھر بھی ڈر لگا ہوگا, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جناب اللہ کی طرف جائیں رسول کی طرف جائیں ادھر جائیں, اور تذبذب میں ہوں گے, تو یہ نماز وغیرہ پڑھنا صرف ایک ڈھونگ رہ جائے گا, ایک ڈھونگ رہ جائے گا. اس میں بے شمار باتیں گویا کہ آ سکتی ہیں. اور میں ایک عقیدے کی پختگی کی پر ایک بات پھر عرض کر دوں, گزشتہ درسوں میں بھی میں نے پیش کیا, آج کچھ پیر بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں اللہ کے لیے نہیں ڈراتے, اور ہم پیروں سے ڈرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں ڈرتے, ان کی شخصیت کی وجہ سے ڈرتے ہیں. اگر آج ہم اللہ کے لیے ڈر رہے ہوتے تو اگلے کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے یہ اللہ کے دین کے خلاف ہے, یہ نبی کے دین کے خلاف ہے. لیکن ہم میں مروت جو ہے وہ گیدرنگ کی ہوتی ہے, خدا رسول کی نہیں ہوتی. اگر خدا رسول کی گیدر توجہ ہماری طرف چلی جائے تو اگر ایک خربوں مریدوں یا خربوں جاری لوگوں کا بھی پابند ہو تو ہم اس کے گربان میں ہاتھ ڈال کر کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے, تنہا ہے تو کیا ہوا, بات تو اجماعی کر رہے ہیں نا, بات تو اللہ اس کے رسول والی کر رہے ہیں. جس طرح کے ایک ہمارے دوست ہیں, وہ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس, نہیں گئے تو اس نے کہا تم آتے نہیں ہو میں تمہاری ہانڈی دبا دوں گا, میں تمہارا فلانا کر دوں گا. اب وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے تاجد بھی پڑھتا ہے. میرے پاس آ کے کہنے کا شاہ صاحب یہ مسئلہ ہو گیا, میں نے کہا یہ پیشانی تو تاجد سے تیری سیاہ ہو رہی ہے اور اس میں انوار بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن تو ڈرپوک اتنا ہے, تو سجدہ خدا کو کرتا ہے لیکن تیرا دل تو عامل کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے, کیوں تیری ہانڈی دبا دے گا یہ ہو جائے گا. میں نے کہا حضرت سعید بن جبیر کو جب حجاج بن یوسف نے پکڑا اور شہید کرنے لگا اور اس نے کہا کہ امام حسین کا اگر تم نے نام لیا سعید تو میں تمہاری زندگی کو جینا حرام کر دوں گا, حضرت سعید بن جبیر نے کاش یہ بات ہماری رگو پین اتر جائے, حضرت سعید بن جبیر نے کہا حجاج اگر تو میری زندگی کو حرام کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا, تو اگر میری زندگی کو. تو یہ شعبدے بازی کو ہم خود ختم کریں نا, یہ ہم نے اپنے اوپر کوئی کم تعزیے نافذ کرنی ہے, یہ تعزیے ہم نے اپنے اوپر اتنے بنا لیے ہیں کہ جس کے تحت ہمیں اللہ کا خوف نہیں, نبی سے ہمیں کوئی غیرت نہیں, ہمیں ڈر پیروں کا ہوتا ہے, ہمیں ڈر عاملوں کا ہوتا ہے, ہمیں ڈر فلانے کا ہوتا ہے, ہمیں ڈر فلانے کا, ہمیں اللہ, ہم اپنے زمین میں بھی اترتا ہوں آپ بھی اترے, ہمیں ڈر خدا کا رہتا ہی نہیں ہے, ہمیں ڈر رسولوں کا ہوتا ہی نہیں ہے, ہمیں تو ان لوگوں کا ڈر لگا ہوتا ہے کہ جن کے چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. خدا را اس خوف سے ہم باہر آئیں, اس خوف سے جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے نہ ہم محمدی بن سکتے ہیں نہ ہماری زبان پر کلمے کی تاثیر آ سکتی ہے, ہمیں باہر آنا ہوگا اور ہمیں غیرت والی بات کرنی ہوگی. اور یہ ساری چیزیں جو گرد و نواح میں مچ رہی ہے تو یہ تو صرف ایک امتحان کی کیفیت ہے. جب ہم تقریری طور پر اس کو بول سکتے ہیں میرے دوستو تو ہم خلوت میں بیٹھ کر اس پر غور بھی کر سکتے ہیں کہ مرنا تو ہے, اگر باطل کا ساتھ دو تب بھی مرنا ہے, جنہوں نے یزید کا ساتھ دیا وہ بھی مر گئے, جنہوں نے فرعون کا ساتھ دیا وہ بھی مر گئے, جس نے نمرود کا ساتھ دیا وہ بھی مر گئے، اور جنہوں نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا، حضرت امام علی مقام کا ساتھ دیا، وہ بھی شان و شوکت سے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو موت تو دونوں کے لیے متحقق ہے، تو اے پگلے انسان کیوں اپنی آخرت خراب کرتا ہے؟ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے. یہ ہم جس طرح کی دعا کی بات، ہم دعا جب کریں گے جب خدا قبول کرے، تو ہم کسی بنیے سے کوئی سودا مانگ رہے؟ ہم کسی لیڈر کے پاس گئے کہ ہمارا کام کرو گے تو ووٹ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. جاؤ، اللہ کہتا تمہارے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تمہاری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ساتوں آسمان کے فرشتے جو بھرے پڑے ہیں میری نمازوں کے لیے اور یہ تسبیحات کے کافی، اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی میرا ذکر علی ہے. اللہ الصمد وہ تو خلق سے بے نیاز ہے، تو ہم غرض کے لیے خدا کو کیوں مانے؟ کبھی بے غرض بھی تو خدا کو مانے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا کرم ہمیشہ ہمیں گھیرا ہوا رہتا ہے. تو کبھی ہم اس غرض سے بھی ہٹیں، تما سے بھی مانگیں، غرض سے بھی مانگیں، اگر اس سے نہیں اترائیں گے تو کس سے اترائیں گے؟ یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک طرف ہی نہ ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ صرف ہمیں ایک من پسند ہو کہ جب ضرورت ہوگی تو مانگ لیں گے اور نہیں ملا تو چھوڑ دیں گے. ارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ارے دعا کے دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس قسم کی منافقت جب تک ہم اپنے دل سے نہیں نکالیں گے، اس قسم کا ڈرامہ جب ہم اپنے دل سے نہیں نکالیں گے، اس قسم کے جو ارباب من دون اللہ، یہ جو سینکڑوں ہم نے بت بنا رکھے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، جب تک یہ شخصی بتوں کو ہم پاش پاش نہیں کریں گے، ہماری زبان پر توحید کا جام اور اس کی چاشنی نہیں آئے گی. ہمیں خدا کی حاکمیت، اس کے اختیار کلی کا پتہ ہی نہیں چلے گا. ممبروں تک تو ہم کہیں گے ہاں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر اگلے کے سڈر کے رکھیں کہ یہ تعویذ تو نہیں دبا دے گا میرے خلاف، یہ فلانا تو نہیں کرے گا. تو کچھ توکل کی وادی کے اندر آ کر ہم نے یہ بات بھی کرنا ہے. اور میں اس کی تشریح ضروری نہیں سمجھتا کہ میں نے جن پیروں کا رد کیا وہ کون ہے، میں تشریح نہیں سمجھتا ضروری. یہاں پر ہم ان کو مخاطب ہی نہیں کر رہے جو مشائخ اعظم ہیں، ہم انہیں مخاطب ہی نہیں کر رہے ہیں جو صالحین کے طریقے پر چل رہے ہیں. لیکن یہ معاشرہ ہے، صالحین کا طریقہ اختیار کر کے بعض جانی آ چکے ہیں، نیک پیران اعظم کا طریقہ اختیار کر کے جالی آ چکے ہیں. اس کو آپ نے سمجھنا پڑے گا، یہ عقیدت کے آئینک آپ کو اتارنے پڑیں گے. آج اگر یوسف رضا جیلانی غوث پاک کا بیٹا بنا پڑا ہے تو وہ بیٹا ہو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ اگر قیامت میں غوث پاک اس کو بیٹا کہہ دیں تو آپ مجھے بتائیے گا. پھر غوث پاک نسب کے نہیں حسب کے عاشق ہیں، وہ حسب چاہتے ہیں. غوث پاک کے بیٹے آپ ہیں، غوث پاک کے بیٹے آپ ہیں. ایک زانی ہو، ایک شرابی ہو، ایک لٹیرا ہو، ایک دھوکے باز ہو، امت کو لوٹنے والا ہو، ارے وہ گیلانی جیلانی نہیں، فلانا ڈھمکانا کوئی بھی ہو، اس کو نصب کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. نصب اس کو فائدہ دے گا جو غوث پاک کا بیٹا ہو تو پہلے شریعت محمدی کا احترام کرے، پہلے دین مصطفیٰ کے ساتھ غیرت کرے. اس کو گیلانی ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسے جیلانی گیلانی اندرون سن میں بہت ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں، یہ اکثر میں کہتا ہوں کہ جناب ہم نے غوث پاک کے بیٹے جو ہیں وہ بغداد میں نہیں دیکھے جتنا ان پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، ان میں ہے نیک. لیکن میں ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں، وہی جیلانی ہمارے لیے قابل تکریم ہوگا جو محمدی دین کا پاسدار ہوگا، جو شریعت محمدی کا پاسدار ہوگا، جو فرعونوں کی طرح جھولا جھول رہا ہوگا، جو فرعونوں کی طرح علماء کو جوتوں میں بٹھا رہا ہوگا. وہ فرعون تو ہو سکتا ہے، غوث پاک کا بیٹا نہیں ہو سکتا. یزید کو نسبت حضرت امیر معاویہ سے اگر ہے نسب کے اعتبار سے، تو حضرت امیر معاویہ کی طرف یزید کی نسبت کرنا اور یہ کہنا کہ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، میں کہتا ہوں یہ حضرت امیر معاویہ کی توہین ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ مظفر شاہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے تو میں کہتا ہوں بالکل درست ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کے دین کی پاسداری رکھی ہے. اسلام حسب کو پہلے دیکھتا ہے، نسب کو بعد میں دیکھتا ہے، حسب کو پہلے دیکھتا ہے. تو خدا کے واسطے یہ جو ہم نے 36 بات، اب جو آتا اپنے نام کے آگے سید لکھتا ہے، جو آتا ہے جیلانی لکھتا ہے، جو آتا ہے ہاشمی لکھتا ہے، جو آتا ہے جیلانی لکھتا ہے، ٹھیک ہے، قابل قبول ہوگا. اور میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، میری بات پر تنقید کرنے سے پہلے سن لیجئے، سادات کے خاندان سے اس کی حرمت کو بہتر جانتا ہوں، لیکن اس وقت میں سادات کی بات نہیں کر رہا، سادات کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں. ورنہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ صحابی کا بیٹا ہے، کیوں اس کے خلاف؟ لیکن حضرت امام حسین اور صحابہ کیوں کھڑے ہوئے کہ صحابی کا بیٹا نہیں ہے، صحابی کا بیٹا وہ تو ہے، وہ ہے جو صحابی کا مشن لے کر چلے گا. کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن نہیں کہا جائے گا بیٹا، اس لیے کہ بیٹا باپ کے طریقے پر ہی نہیں تھا. جب کنعان کو نوح علیہ السلام کا فیض نہیں مل سکتا تو ایسے نام نہاد جیلانیوں کو غوث پاک کا فیض کیسے ملے گا؟ ذرا غور کریں، اپنا شعور بالغ کریں، اپنی زبان پر حق بھی لائیں اور عقیدت اس سے کریں کہ جس سے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سنت اور حضور کی ادائیں جھلکتی ہوں. حضور کے دین کی تبلیغ, جس کا دل حضور کے دین کے لیے درد کھاتا ہو, امت محمدی کے لیے دکھتا ہو, ان کے اتحاد کے لیے, تعلیمات کے لیے دکھتا ہو, جو صرف مال جمع کرنے کے لیے, گاڑیاں جمع کرنے کے لیے ہو, تو خدا کے واسطے اس سے اپنی جان چھڑا لے اور آئیں اس طرف جس طرف صحابہ کرام آئے ہیں. اب یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں, پھر دس کو ختم کرتے ہیں, کہ جب حضور نے مشاورت بلائی ہے صحابہ کرام علی مرضوان کی, اور وہاں پر مشاورت کا سلسلہ ہوا, تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اگر رب کا حکم ہے, یہ بہت بنیادی قانون ہے, میں بار بار گھوم کر اس پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ میرے دوستوں اس پر غور کریں, ان دو تین, سیرت اتنا بڑا ہدایت کا سمندر ہے کہ اس کا ایک ایک قطرہ اتنا بڑا ہدایت یافتہ ہے کہ سیرت کے ایک قطرے کو بھی آپ لخ دخ صحرا میں ڈال کر ڈال دیں تو وہاں دریا بن جائے گا. دریا اٹھا کر لے جانے کی ضرورت نہیں, سیرت کا ایک قطرہ لے جا کر اگر کسی صحرا میں رکھ دے تو میٹھا سمندر اور میٹھا دریا بن جائے گا. تو دیکھیں اتنی بڑی باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ چند اگر شریعت کے اصول اور حضور کی زندگی کے اصول, آپ کے انداز گفتار کے آداب کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس وقت کی ساری سیاست اور اس وقت کی تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. جب سمجھ میں آ جائے گی تو ہمارا دل اس طرف نہیں جائے گا, ہمارا دل پھر مدینے کی طرف جائے گا, آقا کی طرف جائے گا. حضرت عمر نے کتنے جرت میں جواب دیا, عرض کرتے ہیں حضور اگر رب کی طرف سے ہے تو چلیں گے, رومی ہے تو کیا ہوا, 200,000 فوج ہے تو کیا ہوا, جب آپ کا رب نے حکم دیا تو جان تو دینی ہے, مدینے میں بھی دینی ہے, وہاں بھی دینی ہے, دینی ہے جان, حضور چلیں. سرکار نے فرمایا اگر رب نے حکم دیا ہوتا تو میں مشاورت نہیں کرتا. تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں حضور پھر ذرا سوچنا چاہیے کہ 200,000 سے زیادہ اس کی فوج ہے, علاقہ بھی اس کا ہے, ہم اس علاقے سے نابلد ہیں, ناواقف ہیں, اس علاقے میں ہم پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے. حضور جانے کے لیے تو ہم تیار ہیں, لیکن اگر اسبابی بات ہے تو حضور اس سال مؤخر کر دیں. صحابہ سے بڑا کوئی مخلص ہے؟ ان سے بڑا استقامت والا کوئی ہے؟ ان سے بڑا اللہ کی راہ میں جان دینے والا کوئی ہے؟ لیکن دیکھیں وہ اسباب پر نظر رکھتے ہیں, بادل آئیں گے تو بارش ہوگی, ہاں خدا اس پر قادر ہے کہ بادل نہ ہو اور گرمی سخت ہو, سورج کی روشنی بھی آ رہی ہو, دھنا دھن بارش بھی آ رہی ہو, خدا اس پر قادر ہے, لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے, خدا ایسا نہیں کرتا, کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا, وہ پہلے بادل بھیجتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے, پھر بارش آتی ہے. تو اب جب اسباب کی طرف آئیں گے, اسباب پر توجہ نبی بھی رکھتا ہے, امت بھی رکھتی ہے, لیکن نبی کو اسباب سے معطل کرا دیا جاتا ہے اور اسے ڈائریکٹ انجام بتا دیا جاتا ہے, لیکن امت کے لیے اسباب پر نظر رکھنا ضروری ہے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور اس سال مؤخر کریں, ہم چلتے ہیں, بہت تھک گئے ہیں, سواریاں کمزور ہو گئی, کھانے کو کچھ نہیں ہے رسول اللہ, چلتے ہیں دوبارہ وہاں پر ترتیب جہاد کرتے ہیں, تیاری کرتے ہیں, جاسوس بھیجتے ہیں دمشق میں, شام میں, کیسر روم کی کمزوریاں پکڑتے ہیں, پھر آ کر جہاد کرتے ہیں. سید عالم خاموش ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے, باہر نکل کر آئے, کہا مبارک ہو میرے رب نے مجھ سے بات کر لی, اس معاملے میں میرے رب نے مجھ سے, سبحان اللہ, یہ مقام مصطفیٰ ہے, خیمے میں گئے اور رب نے بات کر لی, کہ میں اپنے رب کے پاس گیا اور رب نے مجھ سے کہا کہ محبوب واپس جاؤ مدینے, محبوب واپس جاؤ مدینے. یہ وہی بات ہے, حضرت عمر کی ایک اور شان یہاں پر آتی ہے کہ آپ کی رائے خدا کے تحت آ گئی, آپ کی رائے فرمان خدا کے تحت آ گئی, اور یہی وہ چیز ہے حضرت عمر کی, اور اسی لیے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس میں حضرت عمر کا کوئی کمال نہیں, کمال مصطفیٰ ہی کا ہے, تراشتے خراشتے مصطفیٰ ہیں, صحبت میں اتنا رنگ دیا ہے کہ اب حضرت عمر حضور کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اور وہ سب بات جان جاتے ہیں. فرمایا وزیر اگر بادشاہ سے ملنے کے لیے جائے, بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہو, وزیر جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جائے تو اپنے خادم کو ساتھ لے جائے, جو مخلص خادم ہو, اس کو کہے کہ دروازے پر تو کھڑا رہے, اندر نہیں آ سکتا, تو دروازے پر کھڑا کرے, اور سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہے, وزیر غلام کے سامنے سے گیا اور بادشاہ کے سامنے کرسی وہاں بیٹھ گیا, اور بادشاہ اور وزیر دونوں بات کر رہے ہیں, خادم تو سامنے نہیں ہے لیکن خادم دور سے وزیر کے ہاتھوں کے اشارات کو دیکھ رہا ہے, اور خادم جو ہے وزیر کا ایسا عاشق ہے, صحبت میں ایسا اٹا ہوا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس اشارے سے کیا مراد ہے. تو کہا بلا تشبیہ یہی سمجھ لو, جب حضور کی توجہ رب کی طرف ہوتی ہے تو عمر کی نظریں حضور کے چہرے کی طرف ہوتی ہیں, اور وہ جان جاتے ہیں کہ رب کیا کہہ رہا ہے اور حضور نے کیا کہنا ہے. تو کہا کہ حضور مدینے جائیں گے, سرکار خیمے میں گئے اور لوٹ کر آئے, فرمایا کہ مجھے رب نے کہا مدینے چلو اور مجھے بشارت دے دی میرے رب نے. حضرت عمر نے کہا حضور کیا؟ فرما فیہا محیا کا، سبحان اللہ، میرے محبوب تو وہیں پر ہی زندہ رہے گا، فیہا محیا کا، وہ تیری حیات کی جگہ ہے مدینہ، وہ مماتو کا، اور جب تیرا وصال ہوگا تو وہی سرزمین ہوگی، وہ منہا تبعثو، اور وہ وہی زمین ہوگی جب قیامت میں تو اٹھایا جائے گا، جب تو قیامت میں اٹھے گا محبوب تو تبعثو، تیری بعثت کی جگہ بھی وہی ہوگی، تیری حیات کی جگہ بھی وہی ہوگی، تیرے رفیق اعلیٰ کے سفر کی جگہ بھی وہی ہوگی۔ یہ تینوں باتیں، اب جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی بات کو نہیں جانتا، یہ بعض بدبخت یہ لکھتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ اپنے انجام کی خبر نہیں، الحیاذ باللہ، تو وہ کس گمراہی کے گڑے کے اندر گرے ہوئے ہیں اور کہاں پر وہ بھٹک رہے ہیں؟ میرے آقا تو ایک ایک امتی کے انجام کو بتاتے ہیں، اور جب انجام بتاتے ہیں تو وہ جنگ پھر امتی کے نہیں ہوتی بلکہ غزوات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حضور نے یہ بشارت بیان فرما دی، اور اس کے بعد جب سرکار نکلنے لگے تو صحابہ سے الگ ہوئے اور ایک تنہائی میں گئے اور لوٹ کر آئے، صحابہ سے کہنے کہ جبریل تھے، میرا آقا نے کہا جبریل تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ محبوب ہر نبی جب کسی جنگ سے لوٹتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، آپ بھی دعا کرو۔ تو میں نے جبریل سے کہا کہ رب سے پوچھ لو پھر میں کیا دعا کروں، رب سے پوچھ لو میں کیا دعا کروں، تو جبریل امین رب سے پوچھ کر آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا رب کہتا ہے وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي سبحان مُدْخَلَ صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ آپ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ جہاں کہیں تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے تو مجھے لے آئے تو سچائی کے ساتھ لے آ، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو، وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ ہمارے قادریہ سلسلہ کے بزرگوں نے لکھا کہ اپنی حاجات کے لیے اس کی تکرار رکھی جائے تو پہاڑ جیسی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پہاڑ جیسی مصیبتیں اس آیت کی تلاوت سے گویا کہ ٹل جاتی ہے۔ وہ قُل رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دعا کر کے ہم روانہ ہوئے، اور جب سرکار جا رہے ہیں تو ساتھی میں فرمایا، بس یہ تو صحابہ تو نہیں جانتے کہ حضور یہ بات کیسے فرماتے، وہاں سے القاء ہو رہا ہوتا ہے اور حضور بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر روکا سرکار نے صحابہ کو، فرمایا سنو جس علاقے میں تعاون آ جائے نا، تعاون کی بیماری، تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ حضور نے درمیان میں کیوں یعنی یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ بات تو کچھ اور چل رہی تھی، تعاون کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی، یہ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ کس طرف میرے آقا کا اشارہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو سواریاں روکو اور میری ایک بات سنو کہ جب کسی جگہ پر تعاون آ جائے تو اس بستی میں نہ جاؤ، لیکن جب تم کسی بستی میں ہو اور تعاون آ جائے تو پھر اس بستی کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہ جملے کہہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے اس میں کیا منشا تھا، کیا رضا تھی، وہ انشاءاللہ العزیز میں آگے پیش کروں گا۔ اس جرس کو مکمل کرنے کے لیے سفر کی واپسی تک چند باتیں اور سماعت فرمائیے۔ حضور جب ایک جگہ پر رکے تو چند صحابہ نے اونٹوں کو نہر کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کو ذبح کرنا شروع، نہر کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر نے آ کر ان کا ہاتھ روکا، کہا جی تم کیا کرتے ہو؟ کہا جی حضور نے فرمایا، لوٹ کر گئے سرکار کے پاس، کہا حضور آپ نے اونٹوں کو نہر کرنے کا حکم دیا، تو سرکار نے فرمایا کہ دراصل یہ میرے پاس آئے تو اور کہنے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو نہر کر لیں؟ تو کہا انہوں نے جب کہا کہ اونٹوں کو نہر کر لو تو میں نے کہا کر لو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں، سرکار نے کہا بولو۔ کہا کہ حضور ہماری سواریاں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور ہمارے جتنے زیادہ اونٹ ہو تو بہتر ہے، راستے میں پتہ نہیں کون سا اونٹ مر جائے تو ہمیں کسی سواری کے لیے کام آئے اور اتنا لمبا سفر ہے، تو حضور آپ اس گویا کہ ان کو منع کر دیجئے کہ اونٹوں کو ذبح نہ کرے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اونٹوں کو ذبح نہیں کریں گے، عمر تو کھائیں گے کیا؟ سبحان اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تو ایک کھجور کو ساری امت کے لیے پورا کر سکتے ہیں، یہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ سرکار نے مسکرایا کہ عمر ایسے ہی ہے؟ حضرت عمر نے کہ عرض کر لگے ایسے ہی ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ ایسے ہی ہوگا جیسا تم نے کہا، پہلے انہوں نے اونٹوں کو نہر کرنے کا تو تم نے کہا کاٹ دو، اب تم کہتے ہو کہ ایک کھجور سب کے لیے پورا ہو جائے گا تو چلو یہی تم پسند کر لو۔ اب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جس کے پاس حضرت عمر کہتے جو چیز ہے جمع کر کے لاؤ حضور کی خدمت کے اندر، اور اونٹوں کو نہر نہیں کرو۔ اب وہ لے کر آئے, ایک صحابی کہتے ہیں میرے پاس دو کھجور تھے, کتنے دو کھجور تھے, آدھا ٹکڑا روٹی کا تھا. کہتے ہیں میں نے ایک بہت بڑے دسترخوان کے اندر اس کو بند کر کے حضور کے سامنے رکھا اور میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کے حضور برکت کی دعا کی. کہتے وہ دو کھجور جو تھے میں نے چار بوریاں کھجور کی اس سے جمع کی ہیں, چار بوریاں کھجور کی جمع کی. اور ہماری اس لشکر کے اندر 30,000 سے زیادہ کا لشکر تھا, اس کے اندر کوئی برتن ایسا نہیں تھا کہ جس میں ہم نے سارا سامان جمع نہ کر دیا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں. حضور کی مراد کو تو حضرت عمر سمجھے نا, کہتے ہیں کہ حضور آپ تو ایک کھجور کو ساری امت کے لیے پورا کر سکتے ہیں یا رسول اللہ, تو یہ اونٹوں کو نہر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے جب لوٹے اور گویا کہ تشریف لائے, اور یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت کے اندر یہاں پر پیش کی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب نے فرمایا کہ آپ لوٹ جائیے, مدینہ ہی آپ کی وصال کی جگہ ہے, آپ کی حیات کی جگہ ہے, آپ کی بعثت کی جگہ ہے. تو اس سے قاعدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ میں کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ نبی جانتا ہے. یہ پہلے تو یہ ذہن میں بنائیں آپ, اس لیے کہ حضور کو رب نے کہا اس لیے حضور لوٹے, ورنہ حضور وہاں پر رہتے. اور جب رب نے جب تک نہیں کہا تھا تو اسباب کو ملحوظ رکھا گیا. تو لہذا جہاد جس دور میں بھی ہوگا, جس طریقے پر بھی ہوگا, تو جہاد تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا. جہاد کو جو منسوخ مانے گا وہ تو کافر ہے, جہاد تو جاری رہے گا. لیکن جس بڑے دشمن کے سامنے جہاد کیا جائے گا تو اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جائے گا. جو حضرت عمر نے طاقت کا اندازہ لگایا کہ حضور 200,000 سے زیادہ فوج اس کے پاس, اس کے علاقے ایسے, اس کے معاملات ایسے, اب یہ تلوار اٹھا کر پھر رہے ہیں, اوپر سے میزائل آ رہا ہو, تو یہ جہاد کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ دین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو رسوا نہیں کرنا ہے تو اور کیا ہے. صحابہ اکرام کہہ دیتے حضور ہمارا بس یہ ہے, آپ دعا کریے گا بات ہو جائے گی. تو فتح کی بات کہ جہاد کرنے ہم جا رہے ہیں, کامیابی 100% ہوگی, یہ صرف اللہ کی بتائے ہوئے سے نبی جانتا ہے, نہ کوئی صحابی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی گویا کہ ولی جانتا ہے, نہ کوئی سپر سلار جانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی توجہ کریں تو کسی ولی کو بتا دے, نبی توجہ کریں تو کسی مجاہد کو بتا دے, لیکن براہ راست اس بات کو کوئی نہیں جانتا. اس کو براہ راست اگر اللہ سے کوئی جانتا ہے تو خدا کا نبی جانتا ہے. سرکار وہاں سے لوٹے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحابہ کہتے ہیں کہ 20 دن کے قریب وہاں پر قیام کیا, اور سرکار نے جو 20 دن قیام کیا اس میں حضور نے قصر نماز ادا کی. وقت زیادہ ہو گیا, انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم قصر کی نماز کے مسئلے کو بھی یہاں پر ذکر کریں گے کہ جب 20 دن ہو چکے ہیں تو پھر 20 دن میں قصر کا کیا سوال. قصر کی میعاد تو 15 دن سے کم پر ہوتی ہے اور حضور نے 20 دن جو قصر کی ہے, اس میں بعض غیر مقلدوں کے اعتراضات ہیں, میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کی خدمت میں احادیث سے پیش کر کے اس کے جواب کی کوشش پیش کروں گا, تاکہ سیرت کی جتنی روشنی نکل رہی ہے ہم اس سے تمام سے اپنے دل کے آئینے کو منعکس کریں اور اپنے دل کے آئینے کو تابہ اور روشن کریں. ہمارا مقصد کسی سے نفرت دلانا نہیں تھا, اور ہمارا مقصد نہ کسی کی ہتک کرنی تھی, اور اللہ اس کا رسول جانتا ہے, یہ سیرت پاک کی کتاب ہے. نہ میں نے کسی شخص کو ٹارگیٹ کیا, نہ کسی شخصیت کو ٹارگیٹ کیا, ہم صرف سیرت کے معاملات سے اپنے زخم جو سوکھ رہا ہے اس کو پھر ادھیڑ کر ہم تازہ کر رہے ہیں, کیونکہ زخم جب تک تازہ رہتا ہے تو درد محسوس ہوتا ہے, اور درد رہتا ہے تو بندے کو اپنی کمزوری کا اور اپنے زخم کا احساس رہتا ہے. تو جب تک مومن کے دل میں زخم دین تازہ رہتا ہے تو وہ مستقیم رہتا ہے, دنیا کی طرف نہیں جاتا, شعبے بازوں کی طرف نہیں جاتا, جہاں وہ یہ کہے بس اب میرا ایمان مکمل ہو گیا اب سول جاؤ, تو بس شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے, اور جو مطمئن ہوتا ہے شیطان اس کا کام کر دیتا ہے. تو یہ صرف محض اس لیے اپنی بذات میری اور ہم تمام کی ایک اصلاح کی نیت سے یہ گوشوں کی ساری باتیں کی ہیں. کبھی ہمیں فضائل سے ہٹ کر فکر کی باتیں بھی کرنی چاہیے, تاکہ فکر جو ہے وہ جڑ ہے, فضائل و کرامات جو وہ ثمرات ہیں. جب جڑیں ہماری اچھی ہو جائیں گی تو پھر پھل بھی اس پر بہت اچھے آ جائیں گے, سبزہ بھی اس پر ہمارا بہت اچھا آ جائے گا. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمارے گندے دلوں کو حضور کی سیرت سے پاک کر دے, ہمیں نسب کے ساتھ ساتھ حسب کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نسب کے ساتھ ساتھ حسب کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور اعمال کو پہچاننے کے لیے ایمان کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید برہان رشید کا تمام کامل فہم اور اصل فہم جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. مولا کریم ہم تو صرف بول سکتے ہیں اور بول کر یہ بات ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے, اس کو تو راسخ کرنے پر دل میں قادر ہے. مولا اس بات کو ہماری زندگی کا امام بنا, ہماری رہبری کا رہبر بنا, ہماری ہدایت کا ہادی بنا. ہم تیرے دین پر رہنا چاہتے ہیں, ہمیں کفار سے نفرت ہے, ہمیں یہود سے نفرت ہے, ہمیں نصرانی سے نفرت ہے, ہمیں ہر اس شخص سے نفرت دلا کہ جو تجھ سے نفرت کرتا ہو, ہمیں ہر اس ذات سے محبت کرنے کا جذبہ دے جس سے تو پیار کرتا ہو اور وہ تجھ سے پیار کرتا ہو. کیونکہ سب سے افضل عمل تو فرماتا ہے میری بارگاہ میں یہ ہے کہ جو میرے لیے دوستی کرے اور میرے لیے دشمنی کرے. مولا ہمارے گھروں پر رحم فرما, ہمارے گھر میں رہنے والوں کے حالات پر رحم فرما, ہم تمام مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما. مولا قریب ہمیں صوم و صلات کا پابند بنا, ہمیں سچے دل سے استغفار اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑانے والا بنا. مولا قریب ہمیں کبھی بے غرض بھی تجھے پکارنے والا بنا, کبھی بے لوس بھی تجھے یاد کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما. کوئی غرض ہمیں ہمارے دماغ میں نہ ہو, صرف یہ ہو کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں, تجھ سے محبت کرتے ہیں. مولا جس طرح اولیاء کے دلوں پر وہ جامع توحید کو اڈھیلا گیا جس کی چاشنی سے وہ پوری زندگی مخمور رہے, مولا کریم کوئی ایک قطرہ ہمارے دل پر بھی گرے تاکہ اس سے خمار ہمارے دماغوں میں بھی آئے کہ اگر ہمیں منہ پھاڑا ہوا طوفان فتنوں کا ہمارے سامنے ہو تو ہمیں تیری موجودگی کا احساس ضرور ہو, ہمیں تیری دستگیری کا احساس ضرور ہو, ہمیں تیری معاونت کا احساس ضرور ہو, ہمیں تیری مدد کا احساس ضرور ہو, اور ہمیں پتہ ضرور ہو کہ دشمن کیا کرے گا, ہمیں بچانے والا رب موجود ہے, ہماری حفاظت کرنے والا رب موجود ہے. مر جائیں, کٹ جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ تو صرف قبولیت اور درجات کی بلندی کی چیزیں ہیں. مولا موت تو آئے گی, صحابہ کرام کو جب وصال ہوا, شہادت ہوئی تو کفن ایسا تھا کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلا رہتا, اور پاؤں کی طرف کفن کو کرتے تو سر کھلا رہتا. یہ کوئی نحوست کی بات نہیں ہے, یہ تو درجات کی بلندی کی بات ہے. لیکن مولا موت آئے تو جو مجدہ تیری جانب سے سنایا جاتا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے آئے, اس کو بیان کرتے ہوئے آئے. وقت کے دجال اگر حسن و جمال کے ساتھ ہمیں سامنے آئے, مولا تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں ہم اس کے شیدائی نہ ہو جائیں, ہم اس کے پرستار نہ ہو جائیں, ہم اس کے دل دادا نہ ہو جائیں, ہم اس کی ظاہری شہرت, دبدبے, غلبے اور اس کے مال کو دیکھ کر بہنے نہ لگ جائے. ہمارا دل بہے تو تیری محبوب کی محبت میں بہے, ہمارا دل پرستار ہو تو تیرے محبوب کا ہو, ہمارے دل اگر کوئی حسن و مال کا شیدائی ہو تو وہ مال اسلام ہو اور وہ حسن اچھے اعمال کا ہو, تیرے محبوب کی سیرت کا ہو, تیرے محبوب کی زندگی کا ہو. مولا کریم جو ہم نے کہا اسے اپنی بارگاہ میں جامع قبولیت نصیب فرما. اور آج کی شب جو لیلۃ البرات ہے, مولا کریم آج شب ہمیں اخلاص کے ساتھ تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کوشش کر سکتے ہیں تاثیر تیری جانب سے, ہم نے دعا کر لی مولا اب تو تاثیر اس میں نافذ فرما. ہمارے گناہوں پر نظر نہ رکھ مولا کریم, تیری قدرت تیری کریمی پر نظر کرے اور تیری کریمی ہمارا ہم پر فضل عام کرے, اور ہمیں اخلاص اللہیت کے ساتھ تیرے حضور سجدہ نیاز کو, اخلاص کے ساتھ سجدہ نیاز کو سر تسلیم خم کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرما. اور لیلۃ البرات کے اندر تیری بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے آج روزے رکھے ہیں, جو کل روزے رکھیں گے اور اس رضا کے لیے رکھیں گے, تو مولا کریم یہ روزہ یہ عبادت ہماری زندگی کے اندر ایک انقلابی عبادت ہو, انقلاب پیدا کرنے والی عبادت ہو. مولا کریم اپنی بارگاہ میں ان تمام فریادوں کو قبول فرما, ان تمام باتوں کو اللہ کی بارگاہ سے مستجاب بنانے کے لیے ایک دفعہ مل کر قصیدہ بردہ شریف کا شعر اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے قبول کرانے کے لیے میرے مصطفیٰ گنبد خضرا میں آمین کی صدایں بلند کر رہے ہیں, اور حضور کی رضا کے لیے ایک دفعہ محبت سے مل کر پڑھ لیجئے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. آمین یا رب العالمین. بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.